الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگو بھائیو، قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہے، حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے قرآن کریم کا ترجمہ تحریر فرمایا، اور اس ترجمے کے اوپر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے. اس ترجمے کے اوپر مختصر قرآن کریم کی آیتوں کے مطلب لکھے ہیں. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ہمارے اکابر میں، ہمارے بزرگوں میں ہے. جب انگریز کا اس ملک کے اوپر تسلط تھا اور انگریز کا اس ملک کے اوپر قبضہ تھا، تو اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے بڑا زبردست کردار ادا کیا تھا، اور جو ہے اسی جرم میں انگریز نے آپ کو گرفتار کر کے مالٹا کی جیل کے اندر 4 سال تک آپ کو قید رکھا تھا. جب 4 سال کی قید کے بعد حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ رہا ہو کر کے آئے، دارالعلوم دیوبند میں آپ نے حضرات علماء کو جمع فرمایا، اور پھر آپ نے حضرات علماء سے یہ فرمایا کہ مالٹا کی جیل سے ہم نے 2 سبق سیکھے ہیں. جب حضرت نے یہ بات علماء کے مجمع سے ارشاد فرمائی تو علماء جو ہے متوجہ ہوئے کہ آخر ایسی کون سے سبق ہے جس کے متعلق حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مالٹا کی جیل سے ہمیں 2 سبق ملے اور 2 سبق ہم نے سیکھے ہیں. حضرت نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے 4 سال کی جیل میں اس بات کے اوپر بہت گہرائی سے غور و فکر کیا، اور میں نے جو ہے بہت سوچا، بہت گرائی اور گہرائی کے ساتھ کہ مسلمانوں کی جو اس وقت بدحالی ہے، اور مسلمان جن مسائل و عالم کا شکار ہیں، اور مسلمان جس کار و مذلت کے دور سے اور ذلت و رسوائی کے دور سے جو ہے گزر رہے ہیں، اس کے اسباب اور اس کے نتائج کیا ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر 2 باتیں منکشف فرمائی کہ مسلمانوں کی تباہی کے اسباب 2 چیزیں ہیں، ایک تو قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اور دوسرا آپس کا اختلاف، مسلمانوں کے باہمی جھگڑے. یہ 2 باتیں، مسلمانوں کا قرآن سے دور ہو جانا، اور مسلمانوں کا اندرونی افتراق کا، اندرونی اختلاف کا، اور آپسی نزاع اور آپسی جھگڑوں کا شکار ہو جانا، یہ مسلمانوں کو تباہی کی طرف، مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت نے یہ فرمایا کہ میں مالٹا کی جیل سے ابھی عزم کر کے آیا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کو لفظی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی عام کیا جائے. چنانچہ میں لفظی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے اندر اپنی باقی زندگی کھپاؤں گا, اور مسلمانوں کو قرآن کریم کا عملی علم بھی ملے اور مسلمان عمل کے اعتبار سے بھی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں, اس کی اپنی پوری زندگی محنت کروں گا, اور مسلمانوں میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق پیدا ہو, آپسی اختلافات, آپسی نزاع, آپسی جھگڑے مسلمانوں کے درمیان سے ختم ہوں, اور مسلمان جو ہے ایک لڑی کے اندر اور مسلمانوں کا شرازہ جو ہے جمع ہو جائے, اور مسلمان جو بکھرے ہوئے ہیں وہ آپس میں متفق اور منظم ہو جائے. اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ قوم مسلم میں اختلاف و انتزاع کی اور اختلاف اور انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمان قوم ہمیشہ مل جل کر آپسی اتحاد کے ساتھ, آپسی اتفاق کے ساتھ رہتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے. یہ حضرات علماء کے مجمع میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا اردو کے اندر, اور یہی ترجمہ ہمارے درمیان رواج پذیر ہے. ترجمہ شیخ الہند کے نام سے قرآن کریم کا وہ ترجمہ بہت معروف و مشہور ہے. اردو میں جو ترجمہ قرآن کریم کا ہمارے درمیان مروج ہے اور جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ یہی حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کا ترجمہ ہے جو آپ نے مالٹا کی جیل سے رہائی کے بعد آپ نے لکھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر یہ منکشف ہوا کہ مسلمان جو تباہی کی طرف اس وقت جا رہے ہیں یہ قرآن کریم سے دوری کا نتیجہ ہے. تو مسلمان قرآن کے قریب آئیں, اس لیے حضرت نے اردو میں اس کا ترجمہ لکھا کہ مسلمان جو ہے قرآن سے مستفیض ہوں, قرآنی معلومات حاصل کریں اور اس کو اپنے معمولات کے اندر تبدیل کریں اور عملی اعتبار سے اپنی زندگی کے اندر قرآن لائیں. اس مقصد سے حضرت نے یہ ترجمہ لکھا, اور پھر اس ترجمے کے اوپر ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ہمارے اکابر میں سر فہرست رہنے والے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرکزہ نے اس کے اوپر حاشیہ لکھا, قرآن کریم کی ان آیتوں کے مختصر مگر جامع اور بہترین مطلب لکھے. وہ اس آیت کے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اس آیت کی تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, مختصر مگر بہت جامع تفسیر حضرت نے فرمائی کہ اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی اسلام کو پورے پورا اپنا لو. اس کے جو ظاہری احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے, جن باتوں کی کرنے کو کہا ہے اور جن باتوں کی کرنے سے منع کیا ہے, اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں, اور باطنی اعتبار سے بھی, اندرونی اعتبار سے بھی, عقائد کے اعتبار سے, عقیدوں کے اعتبار سے بھی ہم اسلام کو پوری طرح سے اپنا لیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہو اور ہمارا باطن بھی مسلمان ہو. آمن تدخلوا فی السلم کافہ کا یہ مطلب ہے, ظاہری اعتبار سے بھی, باہری اعتبار سے بھی, اور باطنی اور اندرونی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مسلمان بنا لو. آپ مسجد میں ہیں تو بھی مسلمان, اور مسجد سے باہر ہیں تو بھی مسلمان. آپ اپنی دکان پر, اپنی ملازمت پر, اپنے کاروبار پر, اپنے پیشے کے اوپر بیٹھے ہیں تو بھی مسلمان ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر ہیں تو بھی مسلمان ہیں. پورے 24 گھنٹے اسلام آپ کے پیش نظر ہونے چاہیے, اور 24 گھنٹہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. یہ اس آیت کریمہ کا مقصد ہے. ہمارا قالب بھی اور ہمارا قلب بھی, یعنی ہمارا جسم بھی اور ہمارا اندرون بھی, ہمارا دل بھی, یہ بھی مسلمان ہو. ہمارا جسم بھی مسلمان ہو اور ہمارا دل بھی مسلمان ہو. یہ اس آیت کا خلاصہ اور اس آیت کا مطلب ہے. علامہ عثمانی نور اللہ مرکزہ نے اس آیت کی تفسیر ارشاد فرمائی. یہ آیت حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ اس آیت کا جو شان نزول ہے, اور یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے, واقعہ بھی جاننے کے قابل ہے کہ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی باتیں پسند ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین کو اور اسی مذہب کو قبول کرتا ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام رکھا ہے. سرے منہ اس سے آدمی انحراف کرے اور ذرہ برابر آدمی اس سے ہٹ کر کے عمل کرے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر پسند نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ روایتوں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ کے جو والد تھے وہ بھی قوم یہود کے اندر بہت بلند مرتبہ رکھتے تھے، اور یہ خود بھی یہود کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ خود اپنا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، یہود تھے، اور یہود کی کتابوں کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس تھا، اور آسمانی کتابوں کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری نشانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری علامتیں پہلی اور آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی گئی تھی اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ کے متعلق مدینہ کے اندر اس بات کا چرچا ہوا کہ نبی آخر الزمان آئے ہیں اور یہ مدینہ کے اندر رہیں گے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ان کی سچائی اور ان کی کھرائی کرنے کے لیے کہ یہ واقعی وہی نبی ہیں کہ جن کے متعلق اگلی کتابوں کے اندر اور ہماری آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب میری نگاہ پڑی تو میں نے سمجھ لیا فعرفتو انہ لیس بوجہ کذاب، وہ فرماتے ہیں مجھے دیکھتے ہی جان لیا کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ، اس پر نظر پڑی اور نظر پڑتے ہی میں سمجھ گیا کہ ایسا نور والا چہرہ، ایسا برکت والا چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آدمی جو یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، واقعی وہ اللہ کے نبی اور رسول ہی ہوں گے، یہ اپنی زبان سے غلط بات نہیں کہہ سکتے، ان کا چہرہ کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چہرے کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذات مبارک کے اندر وہ نور رکھا تھا کہ دیکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نگاہ میں دیکھتے ہی مرعوب ہو جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کے دل کے اندر سچائی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی۔ حضرت حارث ابن عمر السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت حارث ابن عمر السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا، اسلام کے اندر وہ آپ کا ایک حج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا حج بھی ہے اور آخری حج بھی ہے، اس کو حجت الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع میں تھے، مینا کے میدان میں تھے، حضرت حارث ابن عمر السہمی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ آپ سے ملنے کے لیے، چونکہ بہت بڑا مجمع تھا حضرات صحابہ کرام کا اور اطراف کے جتنے قبائل، مدینہ منورہ کے مکہ مکرمہ کے اطراف کے جتنے قبائل اور صحرا میں رہنے والے بدو تھے، وہ سارے بھی مسلمان ہو کر کے حج کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے بہت سارا مجمع وہ تھا کہ جنہوں نے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ رہے تھے، تو بہت سارے بدو اور اس صحرا کے رہنے والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضرت حارث ابن عمر فرماتے وہاں خیمے میں مینا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے، تو وہ بدو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو جیسے ہی ان کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی، ان کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکلتے کہ ہذا وجہ المبارک، یہ تو بڑا برکتی چہرہ ہے، یہ تو بڑا مبارک جو ہے چہرہ ہے، پہلی نگاہ میں ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلتے تھے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زبردست عظمت سے نوازا تھا، اور جب کوئی پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا احساس کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ چنانچہ یہ عبداللہ ابن سلام بھی فرماتے ہیں کہ میری پہلی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو جو ہے میرے دل نے اس بات کی یقین دہانی کی کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، بس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، میں نے فوراً جو ہے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے، اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا؟ ایک سوال میں نے یہ کیا. پھر دوسرا سوال میں نے یہ کیا کہ بہت سی مرتبہ اولاد جو ہوتی ہے وہ کبھی باپ کے مشابہ ہوتی ہے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتی ہے. میاں بیوی میں اولاد کبھی جو ہے کبھی شوہر کے یعنی اپنے باپ کی شکل رکھتی ہے اور کبھی اولاد اپنی ماں کی شکل رکھتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی اولاد میں ماں کی شکل دکھائی دیتی ہے اور کبھی اولاد کے اندر باپ کی شکل دکھائی دیتی ہے؟ ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اور تیسرا سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے. قرآن کریم میں بھی ہے اللہ تبارک و جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے مہمانی فرمائیں گے, خود اللہ تبارک و تعالی میزبان ہوں گے اور بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ تبارک و تعالی ان کے مہمان نوازی کریں گے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, ایمان کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت لهم جنات الفردوس نزلا, ان کے لیے جنت الفردوس ہم نے تیار کر رکھی ہے اور وہاں ہم ان کی مہمانی کریں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا, ہمیشہ ہمیشہ پھر اس جنت میں جب ہم بھیجیں گے اور جنت جب ہم ان کو دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے مہمان ہوں گے اور وہاں سے کبھی منتقل ہونے کو ان کا جی نہیں چاہے گا. یعنی کبھی ہم اگر کسی جگہ جائیں وہ اچھی سے اچھی جگہ ہو, بڑی جو ہے پر لطف جگہ ہو, مگر چند دن ہم وہاں رہتے ہیں, وہاں ہم ٹور کے لیے یا جو ہے وہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں, چند دن وہاں رہتے ہیں تو پھر ہمارا جی بھر جاتا ہے اور پھر وہاں سے چلے آنے کو اور واپس اپنے گھر آنے کو جی چاہتا ہے. جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا. قرآن کریم فرماتا ہے لا یبغون عنہا حولا, جب ایک مرتبہ ہم ان کو جنت کے اندر بھیج دیں گے تو پھر جنت سے نکلنے کو کبھی ان کا جی نہیں چاہے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. خیر مجھے تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے مہمان نوازی کریں گے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنتیوں کی جو مہمانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو سب سے پہلے کون سی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی ضیافت کرے گا؟ یعنی جنتیوں کے لیے جو مینیو اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرمائیں گے اس میں اسٹارٹر کیا ہوگا, کس چیز سے جو ہے ان کی دعوت کی اور ان کے مہمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ شروعات کروائیں گے, سب سے پہلے کیا چیز ان کے دسترخوان کے اوپر رکھی جائے گی؟ بڑے عجیب و غریب سوالات تھے اور ان سوالات کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا تھا, اس لیے کہ یہ وہ سوالات تھے کہ جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھا. پہلا سوال کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی حلال چیز اپنے اوپر حرام کرنی تھی, یہ سوائے آسمانی علم رکھنے والے کے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہو سکتا تھا. پھر یہ بات کہ ماں کے مشابہ کبھی اولاد ہے اور کبھی باپ کے مشابہ اولاد ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اس کا علم نہ دیا جائے وہاں تک اس چیز کا راز معلوم نہیں ہو سکتا ہے. اور جنتیوں کے مہمان نوازی کی ابتدا کس چیز سے ہوگی, یہ بھی آسمانی علم سے تعلق رکھنے والی چیز تھی. تو یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ایمان لا چکے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گویا یہ صداقت چاہتے تھے اور اس بات کی مزید یقین دہانی چاہتے تھے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں, اگر یہ ان کا جواب دے دیں گے تو پھر یہ بات طے ہو جائے گی کہ ان کی نبوت میں ان کی حقانیت و صداقت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تینوں سوالوں کا جواب دیا. پہلا جو میرا سوال تھا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب ملا کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیماری ہو گئی تھی, عربی میں اس کو عرق النساء کی بیماری جو ہے کہتے ہیں, وہ کٹ کٹ کر کے اس بیماری کے اندر گر جاتا ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے نجات دی تو مجھے جو سب سے محبوب چیز ہے اس محبوب چیز کو میں اپنے اوپر حرام کر لوں گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری سے ان کو نجات دی تو ان کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بڑا محبوب تھا, بڑی رغبت کے ساتھ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور بڑے شوق سے اونٹنی کا دودھ جو ہے پیا کرتے تھے, یہ سب سے محبوب اور لذیذ چیز تھی ان کے یہاں. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منت کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان دو چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اب اس کے بعد میں اپنی منت کے مطابق کبھی جو ہے اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیوں گا. پہلے امتوں کے اندر یہ مسئلہ بھی جان لیں,
پہلی امتوں کے اندر اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ چیز جائز تھی کہ آدمی جو ہے اپنے اوپر کسی حلال چیز کو حرام کر لے، ایسی منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے آپ پر اس کو حرام کر لوں گا، پہلی شریعت کے اندر یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس کی اجازت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا، یہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے کسی بات میں کہ اب میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس کے لیے اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، قسم کو توڑے، اس کا کفارہ دے، مگر اس حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرے، اس چیز کو کھائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، وقت نہیں ہے میں اس کے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو کسی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، آپ نے یہ قسم کھا لی تھی اور یہ کہا تھا کہ آئندہ میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا۔ وہ واقعہ پیش آیا تھا، تفصیلی واقعہ ہے، وقت مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کے اوپر قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے کیوں آپ اپنے آپ پر اس کو حرام کر رہے ہیں؟ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسموں کو توڑ دو، اپنی قسموں کو کھول دو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے کسی حلال چیز کو قسم کھا کر کے اپنے آپ پر حرام کر لی ہو، اس قسم کا توڑنا اس کے لیے ضروری ہے اور اس حلال چیز کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر قسم نہیں توڑے گا تو نہ توڑنے کا گناہ ہوگا، قسم توڑے اور اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کرے، مگر قسم کھا کر کے وہ حلال چیز جو اپنے آپ پر حرام کی ہے اس کو جو ہے استعمال کرے اور اپنی قسم توڑے۔ خیر، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ بات جائز تھی، اس لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی منت کے مطابق اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ جو ہے اپنے آپ پر حرام کر دیا، اور اسی وجہ سے یہود بھی پھر اس کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے تو ان کی پیروی کے اندر قوم یہود بھی اس کا استعمال نہیں کرتی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے پہلے سوال کا جواب تھا۔ دوسرا سوال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا تھا کہ اولاد کبھی ماں کے مشابہ اور کبھی باپ کی شکل میں ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کا پانی عورت کے پانی کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر بچے کے اندر مرد کی شکل آتی ہے، اور کبھی عورت کا پانی مرد کے پانی کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر بچے کے اندر ماں کی شکل اور ماں کی شباہت جو ہے آتی ہے، ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر تیسرا سوال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا جو سوال تھا اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب دیا۔ درس یہ کہ تینوں سوالات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب دیے۔ وہ تیسرا جو سوال تھا بڑی تفصیل ہے، کہ جنتیوں کی مہمانی کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا جو کنارہ ہوتا ہے، کلے کی اس کا جو کنارہ ہوتا ہے، اس سے جو ہے ان کی ضیافت کی اور ان کی مہمانی کی ابتدا کی جائے گی تو بڑی لذیذ ہوگی، ایسی لذت جو ہے کبھی جنتیوں نے اور کبھی لوگوں نے جو ہے چکھی نہیں ہوگی اور کبھی اس کا احساس نہیں کیا ہوگا۔ زیادت کبھی دی حوت، روایت کے الفاظ ہے، مچھلی کے جگر کا اور مچھلی کے کلیجی کا کنارہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے مہمان نوازی کریں گے۔ تینوں سوالات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے آپ پر اونٹ کے گوشت کو اور اونٹنی کے دودھ کو حرام کر لیا تھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، اور دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ جو ہے حلال ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد یہ سوچا اور یوں کہا کہ اگرچہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حلال ہے، مگر کوئی یہود کی شریعت کے اندر اور یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ حلال نہیں ہے، تو میں دل سے تو اس کو حلال سمجھوں گا اس لیے کہ اب میں ایمان والا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن میں اس کا استعمال نہیں کروں گا۔ حلال ضرور ہے، میں اس کو حلال سمجھوں گا لیکن اس کو استعمال نہیں کروں گا، کبھی اونٹ کا گوشت کھاؤں گا نہیں، کبھی اونٹنی کا دودھ پیوں گا نہیں۔ دونوں شریعتوں پر عمل ہو جائے گا، اگلی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس بات کو طے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو اتارا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نے دین اسلام قبول کیا ہے تو پھر پوری اس اسلام کی تابے داری کرنا ضروری ہے تم جب تک اسلام کی پورے پوری تابے داری نہیں کرو گے. اور پورے پوری تابے داری کا مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ ظاہر کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کے اعتبار سے اس کو حلال سمجھا تھا کہ میں اس کو حلال ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں, لیکن ظاہر میں اس کا استعمال نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ منظور نہیں ہے, دل کے اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی. تم ہر اعتبار سے اسلام کے احکام کے اوپر عمل کرو گے تو مسلمان کہلاؤ گے, ورنہ تم مسلمان نہیں ہو. دیکھیے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی, انہوں نے جو ہے ایک بات کو وہ بھی اچھے نظریے سے کہ دونوں شریعتوں کے اوپر عمل ہو جائے گا, یہود کی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا, وہ بھی آسمانی شریعت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل ہو جائے گا, تو میرے اس رویے سے دوہری شریعتوں کے اوپر عمل ہوگا. ایک اچھے نظریے سے, ایک اچھے جذبے سے انہوں نے اس بات کو طے کیا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں, یہ منظور نہیں ہے. اب جو ہے اگلے احکام منسوخ ہو گئے, اگلی شریعت منسوخ ہو گئی, اب فقط دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی دین مطلوب ہے جس پر ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی عمل کیا جائے گا. اللہ کی نظروں میں اسلام وہ ہے اور اللہ کے یہاں وہ اسلام مطلوب ہے کہ جس پر ہر اعتبار سے عمل کیا گیا ہو, ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی. یہ شیطان کے چکر ہیں اور یہ شیطان جو ہے اس راستے سے تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. شیطان تمہارے دلوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ یہ جو ہے دوہری شریعت کے اوپر عمل ہو جائے گا اور اس طرح تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو. یہ شیطانی نظریہ ہے کہ دوہری شریعت کے اوپر ہمارا عمل ہو جائے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پورے کے پورے اپنے ظاہری اعتبار سے بھی اور اپنے باطنی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. میرے بھائیو, یہ آیت کریمہ آج ہمارا جو معاشرہ اور سماج ہے وہ, اور ہم جس طریقے سے اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ہم اسلامی زندگی گزار رہے ہیں, یہ آیت کریمہ ہمیں جو ہے صدا دے رہی ہے اور ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ تم نے جس اسلام کو اپنا رکھا ہے وہ اسلام ظاہری اسلام ہے, دل کے اعتبار سے تم نے اسلام کو اپنایا نہیں ہے. جو تمہارے مزاج کے موافق ہوتا ہے, جو تمہارے مزاج کے مطابق ہوتا ہے جو احکامات, اس کو خوشی خوشی اپناتے ہو, اس کو خوشی خوشی عمل کرتے ہو, اور جن احکامات سے تمہارے دلوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور جس پر عمل کرنا تمہیں گرا اور مشکل نظر آتا ہے, ان احکامات کو چھوڑ دیتے ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ اسلام نجات نہیں دلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا مسلمان اور ایسا ایمان والا نجات نہیں پائے گا. اللہ کو تو وہ اسلام مطلوب ہے کہ جس جو دل میں بھی ہو اور جو اس کے اعضا سے اور اس کے جسم سے ظاہر ہوتا ہو, وہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. آج ہم مسجد میں آتے ہیں تو وہ جو ہے مسلمانی کام کرتے ہیں, اسلامی کام کرتے ہیں, اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں بہت سے لوگ, ہم جو ہے اکثر و بیشتر ایسے پاجامے ہمارے یہاں پہننے کے رواج ہیں کہ جو ٹخنوں سے نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں دو موڑ اس کے دے دیتے ہیں, اس کو ٹخنے سے اوپر چڑھا لیتے ہیں, اور ابھی مسجد کی سیڑھیوں پر ہوتے ہیں اور ان ٹخنوں کو اور ان پاجاموں کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم مسجد میں مسلمان ہیں اور مسجد سے باہر مسلمان نہیں ہے. مسجد میں آتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور پھر جو ہے اپنی ملازمتوں پر, اپنی دکانوں پر جاتے ہیں, نہ تو پھر وہاں اپنی تجارت میں, اپنے کاروبار میں, اپنی ملازمت میں نہ جھوٹ کا خیال ہے, نہ سچ کا خیال ہے, نہ حلال کا خیال ہے, نہ حرام کا خیال ہے. ہم مسجد میں مسلمان ہیں, اپنے کاروبار پر, اپنی تجارتوں کے اوپر مسلمان نہیں ہے. یہ آیت کریمہ ہمیں خطاب کر رہی ہے اور ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ جو اسلام تم نے اپنا رکھا ہے وہ اسلام تمہاری نجات کا ضامن نہیں ہے, وہ اسلام تمہیں نجات نہیں دلائے گا. پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں, مختصر انداز میں اس کو ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ اسی مضمون کو ارشاد فرماتے ہوئے ایک لطیفہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنا جو ہے غلام رکھا, ایک نوکر رکھا, اور جب اس کو اپنی غلامی کے اندر اپنی نوکری کے اوپر رکھا تو اس کی جن جن چیزوں کی ڈیوٹی تھی وہ ساری چیزیں بتلا دی, اس کی فہرست تیار کر دی کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہیں یہ کام کرنا ہے, پوری فہرست تیار کر دی. اس کے بعد وہ اور اس طرح وہ اپنا کام کر رہا تھا, ایک مرتبہ بادشاہ کو سفر پیش آیا تو وہ خادم اور نوکر بھی جو ہے بادشاہ کے ساتھ سفر کے اندر تھا. جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو بادشاہ کی قیمتی ایک شال تھی وہ جو ہے راستے کے اندر گر گئی. جب پڑاؤ ڈالا اس شال کو تلاش کیا تو وہ شال نہیں ملی, تو اپنے خادم سے پوچھا کہ وہ شال ہمارے ساتھ تھی کہاں گئی, تو کہا کہ وہ تو راستے کے اندر گر گئی, میں نے گرتے ہوئے اس کو دیکھا. تو کہا تم نے اس کو اٹھا نہیں لیا, وہ تو بڑی قیمتی شال تھی. تو اس نے وہ فہرست اپنے جیب سے نکالی کہ آپ نے تو جو ہے مجھے ان کاموں کی ذمہ داری دے رکھی تھی, اس میں جو ہے شال گر جائے تو مجھے اٹھا لینا ہے, یہ ذمہ داری اس فہرست کے اندر نہیں ہے, لہٰذا میرا تو یہ کام نہیں تھا, اس لیے میں نے نہیں کیا. تو کہا تم عجیب آدمی ہو. خیر اس کی بات کا کوئی جواب تو بادشاہ نہیں دے سکا, لیکن اس فہرست کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا کہ بھئی دوران سفر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا لینا تمہاری ذمہ داری ہے اور سفر پورا ہونے پر اس کو واپس کر دیا جائے. تو اس کی فہرست میں اس کی ڈیوٹی کے اندر شامل کر دیا گیا. پھر آگے سفر ہوا, اس پڑاؤ سے آگے سفر ہوا اور پھر دوسری جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہ خادم اور نوکر جو ہے بہت بڑا ٹوکرا لے کر کے بادشاہ کی خدمت میں آیا اور وہ ٹوکرا پیش کیا. کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس میں آپ کے گھوڑے کا گوبر ہے, راستے کے اندر وہ گوبر کرتا رہا تو میں نے اس کو جمع کر لیا, کہ میری ذمہ داری تھی. یہ میرے حضرت خان بن نور اللہ مرقدہ اس لطیفے کو ارشاد فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارا اسلام ایسا ہے, ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ ہم کرتے ہیں اور جن احکامات سے ہماری طبیعتوں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے ان احکامات کو ہم نہیں کرتے, میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر دیتے ہیں. یہ ہمارے اسلام کا حال ہے, ایسا اسلام نجات کا ضامن نہیں ہے. ہم نے جس اسلام کو اپنا رکھا ہے وہ اسلام ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نجات نہیں دلا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ آیت کریمہ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو قوانین تمہیں دیے ہیں ان قوانین کا احترام بھی کرو دل سے, اور ان قوانین کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. دنیا میں بھی کامیاب ہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی نجات پاؤ گے اور جنت کے ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کے نعمت سے سرفراز ہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کا عظمت و احترام ہمیں نصیب فرما کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.